السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، حق سبحانه وتعالى کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے جس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے. اس رب کریم کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان المبارک عطا فرمایا اور اس میں ہمیں عبادات اور طاعات کی توفیق عطا فرمائی، روزے بھی رکھوا لیے، تراوی بھی پڑھوا لی، طرح طرح کی عبادات کی توفیق عنایت ہوئی. ماہ مبارک کے گزرنے کے ساتھ ہی اشہر حج کا آغاز ہو جاتا ہے. عالم اسلام سے بے تاب بے قرار عشاق تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے گھر کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں، اور پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ ذی الحج کا چاند نظر آتا ہے تو حج کے مہینے کا بھی آغاز ہو جاتا ہے. یہ حج کے مہینہ جس کو ذی الحج کہا جاتا ہے، اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہاں یہ دن بھی بڑے مبارک اور بڑے محبوب ہیں. رمضان المبارک جو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ تھا، وہ رحمتیں اور برکتیں اللہ کے بندے سمیٹتے رہے، برکتوں کا سلسلہ سمیٹنے کا جاری اور ساری تھا، کہ اتنے میں ذی الحج کے مہینے کا جب آغاز ہوا تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک اہم ترین کڑی ہے کہ رمضان المبارک میں بندوں نے روزے رکھے، اللہ کو راضی کیا، اس کی اطاعت اور فرما برداری دل و جان سے کی، اللہ پاک کے ہاں وہ محنت ایسی قبول و منظور ہوئی کہ اللہ پاک نے اس ماہ مبارک کے مکمل ہونے پر مسلمانان عالم کو ایک خوشی کا موقع عطا فرمایا جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، کہ بندو پورے مہینے تم نے بھوک اور پیاس کی مشقت برداشت کی، ہمارے حکم کے سامنے جھکے رہے، رات کو طویل قیام کرتے رہے، اب تمہارے لیے خوشی کا موقع آیا ہے، کھاؤ پیو، اور ہماری اطاعت اور بندگی کے اندر نماز شکرانہ عید کی نماز ادا کرو. ایسے ہی جب حج کا مہینہ آتا ہے تو مسلمانان عالم پوری روئے زمین سے جمع ہو کر اللہ کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالی نے اس حج کے رکن اعظم جس کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے، اس کی ادائیگی کے فوراً بعد مسلمانوں کو پھر ایک خوشی کا موقع عطا فرمایا جس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے. یہ نوازشات کی بارشیں اللہ تعالی کی طرف سے پہم جاری اور ساری ہیں. رحمت حق بہانمی جویت، رحمت حق بہانمی جویت، اللہ کی رحمت اپنے بندوں سے کثیر اعمال کی متلاشی نہیں ہے. اللہ کی رحمت تو بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے. اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے روزانہ صبح سے شام تک پانچ نمازیں عطا فرما دی، فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء. ہر نماز میں اللہ تعالی بندے کو خصوصیت سے نوازتے ہیں. اور پھر سالانہ لحاظ سے رمضان کا مقدس مہینہ عطا فرما کر بندوں کو پاکیزگی عطا فرما دیتے ہیں، جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں. اور پھر یہ ماہ مبارک جس کو ذوالحجہ کہا جاتا ہے، جس کا آغاز ان قریب ہوا چاہتا ہے. آج 29 تاریخ ہے، ممکن ہے کہ آج چاند نظر آ جائے، ورنہ کل چاند نظر آئے گا اور ان قریب اس مبارک مہینے کا آغاز ہو جائے گا. اس ماہ مبارک کے جو شروع کے 10 دن ہیں ان کو عشرہ ذوالحجہ کہا جاتا ہے، کہ ذوالحج کے شروع کے 10 دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت اللہ تعالی کو اتنی زیادہ محبوب ہے، اتنی زیادہ پسند ہے کہ دوسرے دنوں کے اندر عبادت اتنی محبوب نہیں ہوتی. اس کے دن بھی مبارک، اس کی راتیں بھی مبارک. شروع تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزانہ اگر انسان روزہ رکھے، فرمایا کہ ہر دن کا روزہ پورے سال کے روزے کے ثواب رکھتا ہے. اور رات کا قیام یہ بھی اللہ تعالی نے فضیلت کی چیز بنائی. ممکن ہو تو انسان کامل مکمل 9 روزے رکھ لے، پورے نہ رکھ سکتا ہو چند روزے رکھ لے، چند نہ رکھ سکتا ہو کم از کم 9 تاریخ کا جو عرفہ کا روزہ ہے، جس کے بارے میں خصوصیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 1 سال پہلے 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. روزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو ترقی دینا چاہتے ہیں، عروج عطا فرماتے ہیں، اپنے سے قریب سے نزدیک سے نزدیک تر فرماتے ہیں. اور راتوں میں ممکن ہو تو انسان شب بیداری کرے، راتوں کو جاگ کر اللہ کو منائے، اللہ کو راضی کرے. اور اگر ساری ساری رات جاگنا ممکن نہ ہو تو بڑا پیارا نسخہ عطا فرمایا کہ جس کسی نے فجر اور عشاء دونوں نمازیں اہتمام سے جماعت کے ساتھ ادا کر لی، پوری رات وہ عبادت گزار تصور ہوتا ہے. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام الليل نصفه ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، گویا کہ آدھی رات تک اللہ کے سامنے دست بستہ عبادت میں کھڑا رہا. اور جس نے سونے پر سہاگا نور علی نور صبح فجر بھی جماعت سے پڑھ لی، فکأنما قام اللیل کلہ، گویا کہ ساری رات وہ اللہ کے سامنے عبادت کے اندر حاضر رہا. حالانکہ وہ تو آرام کر رہا تھا، بستر پر مزے سے سو رہا تھا، لیکن ان دونوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک پوری رات عبادت گزاری کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. یہ لوٹنے اور سمیٹنے کا موسم بہار اللہ پاک نے پھر عطا فرما دیا کہ بندو لوٹ لو سمیٹ لو، یہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن اللہ پاک نوازتے زیادہ ہیں. قدردان بندے موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس موسم میں اللہ پاک نے خصوصیت سے دو بڑی بڑی عالمی عبادات رکھی ہیں. ایک تو حج کی عبادت ہے کہ سارے مسلمانان عالم اپنے اپنے علاقوں سے جمع ہو کر حج کے فریضے کو انجام دیتے ہیں، اور دوسری قربانی کی عبادت ہے کہ سارے مسلمانان عالم اپنی اپنی حیثیت رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. یہ حج بڑی عظیم عبادت ہے، وہ محتم بشان عبادت ہے کہ جو امت کی وحدت کا مظہر ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ کے بندے فرزندان توحید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی والہانہ انداز میں ذوق اور شوق میں محبت میں سرشار ہو کر ایک لباس پہن کر ایک بولی بولتے ہوئے عرب عجم مشرق مغرب شمال جنوب گورے کالے امیر غریب بڑے چھوٹے مرد عورت ہر قسم کے ہر رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے ہر طبقے کے لوگ اللہ کے ایک گھر میں جمع ہو جاتے ہیں. پھر ان کی ایک ہی بولی ہوا کرتی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بیک زباں ہوں کے ایک لباس پوشاک پہن کر ایک انداز زندگی اختیار کر کے اس ایک اللہ کو منانے کے لیے پوری روئے زمین سے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں. یہ اجتماعیت کا مظہر, یہ اسلام کی شان و شوکت کا خوبصورت منظر, اس سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں, ہمت بڑھتی ہے. اسلام کا منظر بڑا خوبصورت دکھائی دیتا ہے کہ ایک امام کے پیچھے لاکھوں افراد لاکھوں مسلمان ہر رنگ سے تعلق رکھنے والے ہر نسل سے تعلق رکھنے والے ہر قوم اور قبیلے سے تعلق رکھنے والے دنیا کے مختلف خطوں سے تعلق رکھنے والے ایک امام کے پیچھے دس بستہ کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں. یہ اتفاق اور اتحاد, یہ وحدت, یہ ملت, اس کا ایک ہو جانا, اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی ہے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی لڑی کے اندر اللہ کے بندوں کو پرو دیا. مشرق میں بسنے والا مغرب میں بسنے والا جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں لے آتا ہے, ایمان کی لڑی کا قیمتی نگینہ بن جاتا ہے, تو اس کے رنگ و انداز سب ایک ہو جاتے ہیں. اخلاق و کردار رویا زمین پر بسنے والے تمام مسلمانوں کا ایک ہی انداز زندگی دکھائی دیتا ہے. اخلاق جو ہمارے آقا نے دیے پوری زمین پر وہی اخلاق نظر آتے ہیں. باہمی وہ تعلق, وہ ارتباط, وہ تعلقات کی مضبوطی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, جب کلمہ توحید دل کے اندر رچ بس جاتا ہے پھر عرب عجم کے گورے کالے کے امیر غریب کے تمام امتیازات بالے تر چلے جاتے ہیں. اس وقت تو پھر جیسا کہ آج کل یہ حسین منظر حرمین شریفین کی مبارک سرزمین پر دکھائی دیتا ہے کہ سب آپس میں باہم شیر و شکر دکھائی دے رہے ہیں. عالم اسلام سے جمع ہونے والے یا عشاق اللہ کے پروانے, اللہ کے بندے فرزندان توحید جس طرح شمع کے اوپر پروانے دیوانہ وار گرتے ہیں, آج بھی بیت اللہ کے اطراف میں عالم اسلام سے فرزندان توحید دیوانہ وار جمع ہو رہے ہیں, اور روز بروز ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اور وہ مبارک لمحات قریب ہیں کہ جب سارے کے سارے اس فریضہ حج کو ادا کریں گے. اس فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے اللہ پاک نے اسی مبارک مہینے کا انتخاب فرمایا اور اسی مبارک ایام کے اندر اس عبادت کو انجام دینے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محنت تھی کہ آپ نے سب کو ایک لڑی میں جب پیرو دیا تو پھر وہاں کوئی رنگ و بو, کوئی نسل, کوئی قبائل, کوئی آپس کے اختلافات دکھائی نہ دیتے تھے. حبشہ کے بلال حبشی, روم کے صہیب رومی, فارس کے سلمان فارسی, یہ مدینہ کی گلیوں میں ایسے دکھائی دیتے تھے جیسے ایک ہی ماں باپ کی سگی اولاد ہوں. یہ وہ اسلام کی روح ہے کہ جب اہل اسلام میں فرزندان توحید میں ایمان کی اسلام کی روح تازہ ہو تو پھر مسلمان باہم ایک جان ہوا کرتے ہیں. کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے ہوں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی رہا بندہ نہ کوئی بندہ نواز. پھر وہاں سارے امتیازات سے بالا تر ہو کے اللہ وحدہ لا شریک اس ایک اللہ کے گھر پر, اس کے در پر, اور ایک اللہ کے رسول کے امتی, ایک قرآن کریم کو ماننے والے, ایک کلمہ پڑھنے والے سارے پھر ایک جان دکھائی دیتے ہیں. خدا نخواستہ اسلام کی یہ روح نکل جائے, صرف جسم باقی رہ جائے. مسلمانوں کے اندر اسلام کی جو تازگی تھی, جو آپس کا بھائی چارہ تھا, جو تعلقات تھے, جو آپس کے اندر ہمدردی اور اخوت اسلامی تھی, وہ اگر رخصت ہو جائے تو مسلمان پھر افتراق اور انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں. جس طرح جسم کے اندر جب تک روح باقی ہوتی ہے, سر سے پاؤں تک پورا وجود 70-80 سال تک صحیح سلامت رہتا ہے, نہ انسان کی پلکیں جھڑتی ہیں, نہ بھویں جھڑتی ہیں, نہ سر کے بال گرتے ہیں, نہ اعضا بکھرتے ہیں, لیکن جیسے ہی روح جسم سے پرواز کر جائے, بمشکل 2-3 دن گزرنے نہیں پاتے کہ بال جھڑ جاتے ہیں, گوشت پوست گلنے لگتا ہے, اعضا بکھرنے لگتے ہیں, ہڈیوں کا ساتھ دور ہونے لگتا ہے. جب جسم کے اندر روح تھی تو یہ پورا جسم یکجاں تھا, آپس میں ارتباط تھا, مضبوطی اور استحکام تھا, لیکن جب روح پرواز کر گئی یہی وجود بکھر جاتا ہے. ناخن الگ, بال الگ, کھال الگ, گوشت پوست, ہڈی بوٹی, سب کچھ فنائیت کی منزل میں چلے جاتے ہیں. دین اسلام کے اندر جب ایمان کی روح باقی ہوتی ہے, اخوت اسلامی باقی ہوتی ہے, یہ پورا اسلامی معاشرہ ایک جسم کی مانند ہوتا ہے کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہو تو انسان جاگا رہتا ہے, سر میں درد ہو تو پورا وجود بے چین رہتا ہے. فرمایا کہ ہماری یہ امت یہ پورے ایک جسم کی مانند ہے. اگر سر میں درد تو پورا وجود بے چین ہوتا ہے, داڑھ میں درد, کان میں درد تو پورا وجود تکلیف محسوس کرتا ہے. ایسے ہی فرمایا کہ پوری امت ایک جسم کی مانند ہے, کہ ایک علاقے کے مسلمان اگر پریشان ہو تو سارے کے سارے مسلمان بے چین اور بیتاب ہو جاتے ہیں. یہ روح اگر پرواز کر جائے تو پھر یہ مسلمانوں کا مجموعی جو مجسمہ ہے یہ انتشار اور افتراق کا شکار ہو جاتا ہے, ٹکڑیوں میں بکھر جاتا ہے, پھر آپس میں وہ احساس باقی نہیں رہتا کہ کسی پر کیا بیت رہی ہے. اللہ کرے کہ یہ خوبصورت منظر, وہ آپس کا اتفاق اور اتحاد جو سرزمین حرمین شریفین میں اس موسم میں دکھائی دیتا ہے, اللہ کرے کہ یہ وحدت اور یہ اتفاق اور اتحاد پورے عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کے اندر ایمان کی روح کی تازگی کے ساتھ پھر سے موجود ہو, اور اسلام اپنی اسی تازگی کے ساتھ ہمارے دل و جان کے اندر رچ بس جائے, کہ ہم روئے زمین کے کسی بھی خطے پر بستے ہوں تو ہمارا جب کلمہ ایک, ہمارا معبود برحق ایک, ہمارے رسول ایک, ہماری شریعت ایک, تو پھر ہم آپس میں سارے کے سارے ایسے شیر و شکر اور ایسے ایک جان ہوں کہ بالکل ہم ایک ہی ماں باپ کی اولاد کی مانند بن جائیں. یہ اتفاق اور اتحاد, یہ آپس کے اندر ایک دوسرے سے تعلقات, یہی تو ہماری قوت کا سبب ہیں. ربط قائم فرد ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, ربط قائم فرد ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. جب انسان اپنے جتھے کے اندر ہو اور سارے کے سارے ایک جان ہو تو پھر ایک فرد بھی اپنی جگہ بڑا بھاری بھرکم ہوتا ہے, اور اگر جماعت سے افتراق اور انتشار کر لیا جائے, الگ تھلگ کوئی ٹولی بنا لی جائے, تو پھر وہ بے وزن ہوا کرتا ہے. ید اللہ علی الجماعہ, اللہ تعالی کی رحمت کا ہاتھ جماعت پر ہوا کرتا ہے. جب سارے مومن مسلمان ایک جان ہو کر وحدت کا مظاہرہ کریں, خوبصورت منظر پیش کریں, ایک ہی سب کی بولی ہو, ایک ہی سب کا لباس ہو, تو پھر یہی انداز زندگی اختیار کیا جائے, سارے باہمی شیر و شکر بن کر جینے والے بن جائیں, تو مسلمانوں کا ایک فرد بھی دشمن کی نگاہوں میں بڑا بھاری بھرکم ثابت ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محنت کر کے دکھائی, وہ معاشرہ تیار کر کے دکھایا کہ وہاں یہ سارے امتیازات بالائے تر چلے گئے, ساری چیزیں پیچھے چلی گئیں. جب کسی نے سامنے والے نے کلمہ توحید پڑھ لیا, اس کو سینے سے لگایا, اپنا بھائی بنایا, اپنے مال و دولت میں اس کو اپنا شریک کار بنا لیا, ہر طرح سے اس کا تعاون کیا. یہ آپ کی ہی محنت ہے جو آج تک دکھائی دے رہی ہے کہ فرزندان توحید اس گئے گزرے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا ثبوت دینے کے لیے, دین اسلام کے شعائر کو زندہ کرنے کے لیے آج بھی عاشقانہ انداز میں اللہ کے گھر پر حاضری دے رہے ہیں. اور پھر خاص کر مدینہ منورہ جو مرکز اسلام بنا, جہاں سے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا, اور آخر وقت میں بھی ایمان پوری دنیا میں چکر کاٹ کے مدینہ طیبہ میں لوٹ کر آ کر ختم ہوگا. ان الایمان لیعرز الی المدینہ کما تعرز الحیۃ الی جحرها. ایمان روئے زمین پہ پوری دنیا پہ چکر لگائے گا, ساری دنیا والے ایمان سے مشرف ہوتے جائیں گے. قرب قیامت میں ایمان سمٹنا شروع ہوگا. جس طرح فرمایا کہ سانپ اپنے بل سے نکل کر گھومتا ہے, پھرتا ہے, چکر لگاتا ہے, آخرکار لوٹ کے اپنے بل میں آ کے واپس بل میں چلا جاتا ہے. فرمایا کہ مدینہ منورہ ہی سے اسلام پھلا پھولا ہے. پوری روئے زمین کا چکر لگا کے قرب قیامت میں یہ واپس مدینہ منورہ کی طرف لوٹ کر آئے گا, اسی طرح جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف لوٹ کر آتا ہے. آج بھی مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں اس شاخ کا مجمع دکھائی دیتا ہے. گورے, کالے, عرب, عجم, ہر رنگ و نسل کے مسلمان وہاں دکھائی دے رہے ہیں. ایک عجیب گہما گہمی ہے, یہ ساری وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آپ کی امت آج بھی اسی انداز میں سدا بہار زندہ سلامت ہے. چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر, دمکتی رہے تیرے روزے کی جالی, ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر, ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. لاکھوں کی تعداد میں آپ کے عشاق امتی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں. رات دن بہار کا موسم ہے, لگتا یہ ہے کہ جنت میں انسان آ گیا. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. وہ شہر جس کا نام تو کعبہ نہیں مگر گلیوں میں جس کی رونق کعبہ دکھائی دے. اس شہر سے سورج بھی گزرتا ہے مؤدب, کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کے سحر میں. یہ بڑی بابرکت پر رونق اور دنیا کی سب سے پیاری اور پاکیزہ سرزمین ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے حجرے اطہر, میرے گھر اور منبر جو منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرمایا کہ اس درمیان جتنا بھی حصہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک بہترین باغ ہے. اللہ پاک نے جنت کا باغیچہ مدینہ منورہ کے سرزمین پر اتار دیا. آہستہ قدم, نیچی نگاہ, پست صدا ہو, خوابید یہاں روح رسول عربی ہے. ایسی مبارک سرزمین جس پر عشاق کا مجمع حاضر ہو کر رات دن صبح و شام ہر گھڑی ہر لمحے ہر آن درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں, اپنے اپنے انداز سے عشق و محبت کے نذرانے پیش کرتے ہیں. اور ادھر دیوانہ وار بیت اللہ کے اطراف میں کوئی حج کر رہا ہے, کبھی عمرے کر رہا ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے قربتیں حاصل کر رہا ہے. انہی عشاق کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے وہ بندے جو اسباب نہ ہونے کی وجہ سے, استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے میرے ان بندوں کے شانہ بشانہ میرے گھر تک نہ آ سکے, وہ بھی اپنے اپنے علاقوں میں میرے ان بندوں کی مشابہت اختیار کریں. حکم دیا کہ جو بندے صاحب حیثیت ہوں, مالدار ہوں, جن کے اوپر قربانی ہے, انہیں چاہیے کہ وہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے لے کر اپنی قربانی کرنے تک اپنے ناخن, اپنے بال, اپنی مونچھیں اور اضافی بال وغیرہ کاٹنا چھوڑ دیں. حجاج کو حکم ہے کہ جب تم ہمارے گھر آؤ یہ دنیا کے سلے ہوئے لباس اتار دو, بغیر سلا ہوا ایک تہبند بانو اور بغیر سلا ہوا ایک چادر اپنا اوپر کا لباس بناؤ, سادگی کے ساتھ ہمارے دربار میں دیوانے بن کر عاشق بن کر آؤ, اور تمہاری زبان پر ایک ہی صدا ہونی چاہیے, لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں. دیوانگی کے ساتھ عاشق بن کر ہماری طرف آؤ اور یہ کلمات مبارکہ, ان نغمات کو گنگناتے ہوئے چلے آؤ. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بندے نہیں آ پا رہے لیکن قربانی کر رہے ہیں, ان کے لیے حکم دیا کہ وہ ان 9-10 دنوں کے اندر جب تک کہ اپنی قربانی نہ کر لیں, ان کے لیے یہ عمل مستحب قرار دیا گیا کہ وہ اپنے بال, ناخن وغیرہ نہ تراشیں تاکہ ان کی بھی مشابہت ہو جائے ان دیوانوں کے ساتھ, ان فرزندان توحید کے ساتھ جو اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. اور پھر قربانی کا یہ عمل اللہ پاک نے عطا فرمایا. آج تو وقت مکمل ہو گیا انشاءاللہ, بیچ میں ایک جمعہ اور باقی ہے زندگی بخیر. اس اگلے جمعے میں انشاءاللہ قربانی کے مضمون پر عرض کیا جائے گا کہ قربانی بھی یہ بہت ہی دیوانگی کا عمل ہے. عشق و محبت میں جو سرشار ہوتا ہے وہ دیوانگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا نظر آنا پیش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا سچا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، عبادات کو خوب والیانہ انداز سے ذوق و شوق سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو حضرات قربانی کرنے والے ہوں، صاحب حیثیت ہوں، ان کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ وہ چاند نظر آنے سے لے کر اپنی قربانی ہونے تک یہ تمام کی تمام چیزیں، بال، ناخن وغیرہ تراشنا چھوڑ دیں۔ پہلے سے پہلے انسان اپنا خط وغیرہ بنا لے، ناخن وغیرہ تراش لے، اور پھر قربانی کر لینے کے بعد پھر اپنے بال وغیرہ درست کرے۔ اور پھر آگے چل کے ایک اور عبادت آ رہی ہے جس کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے۔ تین محبوب بندوں کے مبارک زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو اللہ پاک نے تکبیر تشریق بنا کر اس آخری امت کے لیے عبادت قرار دیا۔ وہ بھی انشاءاللہ آگے چل کے جو 9 تاریخ آئے گی اس سے لے کر 13 تاریخ تک اس تکبیر تشریق کا انشاءاللہ ذکر اگلے مضمون میں آئے گا۔ اور پھر عید کے 3 دن عطا فرمائے، ان 3 دنوں میں اللہ پاک نے قربانی جیسی عظیم الشان عبادت رکھی کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل اور برکات بیان فرمائے، فرمایا کہ قربانی کا جانور کا خون کا قطرہ زمین پر ٹپکنے سے پہلے اللہ کی قبولیت کا شرف حاصل کر جاتا ہے۔ یہ سارے وہ قیمتی موقع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے دیے ہیں کہ بندوں اس انداز سے، اس انداز سے، اس انداز سے، یہ سارے وہ انداز ہیں جو مجھے پسند ہیں، تم کسی بھی انداز سے مجھ کو مناؤ، مجھ کو راضی کر لو۔ تو بندہ جب خلوص سے محبت میں سرشار ہو کے کوئی بھی عبادت انجام دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، بندے کے اعمال کو ہاتھوں ہاتھ قبول و منظور فرما لیتے ہیں۔ بالخصوص یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، بڑے ہی مبارک دن ہیں، بڑے ہی مبارک راتیں ہیں، ان دنوں میں، ان راتوں میں خصوصیت سے عبادات کا اہتمام کیا جائے کہ ان دنوں کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں، ان راتوں میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے وہ دوسرے دنوں کی بنسبت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اور کثرت سے چلتے پھرتے ان ایام میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی جائے، تیسرا کلمہ ورد زبان رکھا جائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک ایک کلمہ بڑا بھاری بھرکم ہے، میزان عمل کو جھکانے کے لیے کارآمد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان دنوں میں بالخصوص اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے، اپنے وجود کو پاک و صاف رکھتے ہوئے نمازوں کا اہتمام کیا جائے، بالخصوص فجر اور عشاء، ان کو جماعت کے ساتھ اہتمام سے پڑھنے کی کوشش کی جائے تاکہ ساری ساری رات عبادت گزاری کا ثواب حاصل ہو جائے۔ دن میں آج کل تو ماشاءاللہ موسم بھی ابر آلود ہے، موقع ہو، ہمت ساتھ دے تو 9 کے 9 روزے رکھ لیے جائیں، ہمت اگر ساتھ نہ دے چند روزے رکھ لیے جائیں، چند روزے بھی نہ رکھ سکے تو کم از کم عرفہ کا روزہ تو رکھ لیا جائے۔ عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کا کہلاتا ہے۔ ہر علاقے میں جہاں 9 تاریخ ہوگی وہی 9ویں تاریخ کا روزہ عرفہ کا روزہ کہلاتا ہے۔ تو یہ روزہ بہت ہی فضیلت کا حامل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کے چٹکلے بتا کر چلے گئے کہ اس طریقے سے بھی تم کامیابی حاصل کر سکتے ہو، اس طریقے سے بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ اب یہ ہماری اپنی محنت اور کوشش ہے کہ ہم کامیابی کے کون کون سے اعمال کو اپنا کر اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی سچی محبت نصیب فرمائے، سچا تعلق نصیب فرمائے، عبادات کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ۔